رحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد. وآله وفطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني أشر عجل اللهم له الفرج. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليؤمن بي وليستجيب لي لعلهم يرشدون. ماہ مبارک رمضان کی مختلف عبادتوں کا ذکر ہو رہا تھا، یعنی یہ لاجک، یہ فلسفی کیا ہے کہ پروردگار نے، خدا نے 12 مہینوں میں سے اس ایک مہینے کو شرفتہ، عظمتہ و شرفتہ و فضلتہ علی شہور، دوسرے سارے مہینوں سے الگ کر کے کیوں یہ مہینہ ہم کو دیا، اس میں کیسی ہماری ٹریننگ چاہیے؟ تو الگ الگ باتیں بیان ہو رہی تھیں، لیکن ماہ مبارک رمضان کی روزے کے بعد سب سے اہم عبادت دعا ہے، اور اسی لیے کل میں نے قرآن کریم کی وہ آیتیں آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ جو روزے کی آیتیں ہیں، اور بالکل اس کو بیچ سے کاٹا ہے خدا نے اور درمیان میں دعا کی آیت رکھی ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي، جب میرا کوئی بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، تو وہ یہ یاد رکھے کہ میں اس کے انتہائی قریب اس کی آواز کو سنوں گا. حتیٰ یہ کہ کل کی جو تقریر کا آخری واقعہ تھا کہ اگر زبان پر بھی کبھی دعا نہیں لا رہا ہے لیکن دل میں ہے تو یقیناً خدا اسے سنتا ہے. اور دعا میں جو طاقت ہے، دعا میں جو طاقت، ایک ایسا ٹاپک ہے کہ علماء نے پورے پورے عشرے دعا کے موضوع پہ پڑھے ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، اس لیے کہ ماہ مبارک رمضان میں جتنی مومنین کی تعداد کم ہے اتنے ہی زیادہ میرے ٹاپک ہیں. ٹاپک بہت زیادہ ہیں، مومنین کم ہیں، ایک ایک مومن کو اگر میں ایک ایک ٹاپک بھی دوں تب بھی ٹاپک میرے پاس بہت بچیں گے، تو میں جلدی جلدی ہر بات کو آپ تک پہنچاؤں گا. تو دعا کی طاقت، بہت ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن ابھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہم خود جس کا ایک پارٹ بنے وہ یہ کہ ایک ایسا میریکل ہمارے سامنے ہوا، کم من فیت قلیلت غلبت فیت کثیرت باذن اللہ، یہ وہی سورہ بقرہ کی آیت پہلے پارے کے آخر میں ہے. خدا کے اعلان کر رہا کہ جب اللہ کی مدد کسی کو مل جائے اور کوئی اللہ کا حزب اللہ بن جائے، اللہ کی پارٹی بن جائے، تو تم دیکھو فیعت قلیلہ، بہت ہی چھوٹا تعداد میں کم گروپ، غلبت فیعت کثیرہ، دنیا کی بہت بڑی طاقت فیعت کثیرہ، بہت بڑی فوج پر کس طرح سے غالب آتا. ایک ایسا میریکل ہوا کہ حالات اجازت نہیں دے رہے کہ میں ممبر پہ اسے کھل کے بتاؤں، لیکن چونکہ آج کی دنیا میڈیا کی دنیا ہے، جیسا کہ میں نے وفات رسول خدا کی مجلسوں میں پہلی مجلس میں عرض کیا کہ میڈیا کے زیادہ تر تو ہمارے سامنے نقصان آئے، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی فائدہ بھی، اور ایک فائدہ یہ ہے کہ بہرحال اب کسی چیز کو کتنا بھی سیکرٹ رکھنے کی کوشش کی جائے، میڈیا میں کہیں نہ کہیں سے وہ چیز ہم تک آ جاتی. تو حزب اللہ کی جو کامیابی، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ اس وقت اسرائیل میں جو ایک دھمال سا مچا ہوا ہے، فوج گورنمنٹ کے اگینسٹ ہے، گورنمنٹ پبلک کے اگینسٹ ہے، پبلک فوج کے اگینسٹ، جو چیز کبھی سوچی بھی نہیں، جو گھمنڈ تھا ایک اسرائیل کو کہ ہمیں آج تک کسی نے شکست نہیں دی ہے، تو آج اب ہم کبھی شکست کھائیں گے بھی نہیں. اب وہ جو حزب اللہ کا جہاد ہے وہ آپ نے خود دیکھا سنا بھی ہے، میڈیا، انٹرنیٹ، سب کچھ. لیکن جو اس کے حوالے سے خاص ایک چیز میں آپ کو ریمائنڈ کرا رہا ہوں، آپ کو معلوم تو ہے لیکن ایک مرتبہ میرے ٹاپک میں آ گئی کہ جس وقت یہ جہاد اپنے پیک پر تھا، پوری شدت کے ساتھ تھا، اور بظاہر اس وقت یہ لگ رہا تھا کہ حزب اللہ اور لبنان کے مومنین کا بہت نقصان ہو رہا، اس وقت ان لوگوں نے دنیا بھر کے مسلمانوں یا مومنوں سے جو اپیل کی تھی، تو کسی چیز کی اپیل نہیں کی، صرف یہ کہا تھا کہ آپ جہاں جہاں ہیں وہاں دعائے جوشن صغیر کی تلاوت کریں، قرآن کریم کا سورہ فتح اور دعائے جوشن صغیر، یعنی نہ میزائل مانگے تھے، نہ کسی قسم کا آرمس اینڈ ایمونیشن مانگا تھا، نہ کسی قسم کی چیریٹی مانگی تھی، نہ کسی قسم کی دوائیاں مانگی تھی، انہوں نے صرف دعا مانگی تھی، کا دعا، اس لیے کہ میرا ممبر پر بیٹھ کر دعا کی طاقت بتانا الگ بات، اور جو خود میدان جنگ میں مجاہد کھڑا ہوا دشمن کا مقابلہ کر رہا، جب وہ یہ کہہ رہا ہو کہ مجھے میزائل اور آرمس اینڈ ایمونیشن نہیں چاہیے، مجھے آپ کی دعا چاہیے ہے، کیونکہ دعا ہی کی طاقت کے ذریعے سے ہم ان لوگوں کو شکست دے سکتے ہیں، اور ہم نے دیکھا واقعا دعائے جوشن صغیر، خاص طور پر ماہ مبارک رمضان میں زیادہ ثواب ہے جوشنین پڑھنے کا، جوشن کبیر بھی پڑھو اور جوشن صغیر بھی پڑھو، لیکن چونکہ مومنین کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، اس لیے ہم لوگ جوشن کبیر پڑھا کرتے ہیں، کیونکہ جوشن کبیر وہ جو ہے وہ جنرل بینیفٹ، ہمارے جو عام مسئلے، جوشن صغیر اگر کسی پہ جادو ہو، بہرحال میجک تو اسلام میں ہے، گھر کے جس طرح سے انڈیا اور پاکستان میں ہر چیز کو سمجھا جاتا ہے کہ جادو ہو گیا وہ بھی غلط ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بالکل بھی نہیں ہے جادو، اگر جادو ہو کسی کو دوسرے کی بری نظر، نظر بد لگے، جلن، اور خاص طور پر دشمن اگر اٹیک کرے، جوشن صغیر، تو آپ نے اس وقت مسلسل سنا بھی ہوگا، آپ کے پاس ای میل بھی آ رہی ہوں گی کہ ایک ہی اپیل کی جا رہی ہے، ہمیں دعائے جوشن صغیر، یعنی ہمیں دعا چاہیے جو سب سے بڑی ہماری طاقت ہے. اچھا یہ امام کی حدیث بھی، اب دعا سلاح المومن، مومن کا جو اسلحہ، مومن کا جو ویپن ہے، مومن جس کے ذریعے سے ساری دنیا کو فیس کرتا ہے، وہ یہ دعا. تو دعا کی طاقت ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اس لیے کہ شکست اسرائیل کو نہیں ہوئی ہے، شکست دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو ہوئی ہے، اور یہ دعا کی طاقت سے، یہی قرآن بار بار ریپیٹ کر رہا ہے. لیکن ایک کنڈیشن قرآن دعا کے لیے کہہ رہا، وہ جو کل میں نے بہت جلدی جلدی بتائی تھی، آج ذرا سا اس کو ڈیٹیل میں لے کے اس ٹاپک کو مکمل کر کے جو سب سے بڑی دعا ہماری ہونا چاہیے، اس سے بات کو آگے بڑھاؤں گا. وہ چھوٹی سی بات یہ کہ قرآن کہہ رہا اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا تو میں اس کی دعا سنتا ہوں، لیکن فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، اسے بھی مجھ پر ایمان ہونا چاہیے. جب وہ یہ دعا کر رہا اور میرا یہ پرومس ہے کہ میں اس کی دعا سن بھی رہا ہوں اور دعا قبول بھی کروں، تو ذرا تو وہ مجھ سے کانفیڈنس رکھے. اگر کسی وجہ سے دعا میں ڈیلے ہو رہی تو یہ سمجھے کہ اس میں یقیناً اس کا کوئی بینیفٹ ہوگا، بلکہ اب خدا نے یہ پرومس کیا ہے کہ وہ ہماری دعا قبول کرے اور دعا قبول نہیں ہو رہی، تب بھی اس کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ دعا کے قبول نہ ہونے میں بھی میرا کوئی بینیفٹ ہے. ہمارے ساتویں امام، امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ والی روایت جو کہیں کہیں ایز اے سٹوری پڑھی جاتی، اصل میں تو یہ حدیث ہے، حضرت سلیمان نبی کا ایک واقعہ بتا رہے ہیں. حضرت سلیمان ایک ایسے نبی تھے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وعلمناہ منطق الطیر، ہم نے اس کو جانوروں کی جو بولی ہوتی وہ بھی سکھائی. جناب سلیمان جنوں پر حکومت ہے اور ہوا پہ ان کی حکومت ہے اور سمندر پہ ان کی حکومت ہے، وہ سب اپنی جگہ، لیکن جانور جس طرح ایک دوسرے سے کمیونیٹ کرتے ہیں، جو بھی ان کی بھاشا ہوتی ہوگی، جو بھی ان کی بولی ہوتی ہوگی، حضرت سلیمان اس کو جانتے ہیں. ایک بار ایک مومن سلیمان کا ماننے والا حضرت سلیمان نبی کے پاس آتا اور کہتا ہے کہ یا نبی خدا، ذرا سا یہ جو علم ہے، یہ نالج جو ہے نا، ذرا سے مجھے بھی دے دی، میں بھی آپ کی طرح سے نہ صحیح، یہ تھوڑا مجھے بھی اتنی نالج مل جائے کہ جانور کیا آپس میں بات کر رہے ہیں وہ میں سن لوں. حضرت سلیمان نبی نے کہا کہ اگر اللہ نے عام آدمیوں کو یہ نالج نہیں دی تو یقیناً اس میں تمہارا کوئی بینیفٹ، اللہ پہ بھروسہ کرو، جو چیز اللہ نے نہیں دی جیسے روایتوں میں اور بھی اس کی ڈیٹیل ہے کہ اگر کسی کو اندھا پیدا کیا ہے یا اگر کسی کو ڈس ایبل پیدا کیا یا اگر کسی میں کوئی خرابی ہے فزیکل یا مینٹل, تب بھی مومن کو اللہ پہ اتنا یقین ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی نہ کوئی اس آدمی کے لیے اور ہمارے لیے بینیفٹ. اب یہ ایمان کا بہت ہی ہائی اسٹیٹس ہے, ہر ایک کو اتنا ایمان نہیں ملتا, لیکن اس قسم کی جو روایتیں ہیں وہ ہم کو بتاتی کہ آخر اس کے پیچھے کیا ریزن ہوتا, کیسے ہمارا ایمان اتنا اسٹرانگ ہو. حضرت سلیمان نے کہا دیکھو اگر اللہ نے اب تک عام آدمی کو یہ نالج نہیں دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا بینیفٹ اسی میں ہے کہ ہم کو یہ نالج نہ ملے, تاکہ یا نبی خدا علم تو کبھی نقصان نہیں دیتا, نالج تو جتنی بھی ہو وہ کم. یہ غلط بات ہے, ہر آدمی کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے, اس کے اعتبار سے اس کو نالج دی جاتی ہے. انشاءاللہ آج کی مجلس یا لیکچر سے جو ہمارا ٹاپک شروع ہوگا اس میں بلعم باعور کا واقعہ آئے, کتنی نالج رکھنے والا انسان, لیکن ہر آدمی سے نالج ڈائجسٹ نہیں ہوتی. تو اب حضرت سلیمان منع کر رہے لیکن وہ انسسٹ کر رہا کہ یا نبی خدا میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, اللہ سے دعا کر رہا ہوں, نالج ہے اس میں کیا نقصان ہوگا. حضرت سلیمان نے کہا دیکھو میرا کام تھا وارننگ دینا, پھر بھی اگر تم بار بار انسسٹ کر رہے ہو تو چلو ٹھیک, اب ساری دنیا کے جانوروں کی بھاشا تو نہیں لیکن کم سے کم جو تمہارے گھر کے جانور ہیں ان کی بولی میں تم کو سکھا رہا ہوں. پروردگار کی جانب سے اجازت مل گئی, اوکے ٹھیک ہے, یہ کہہ رہا تو ٹھیک ہے لیکن وارننگ دے گا. اس نے دل میں سوچا کہ اس میں وارننگ کی کیا ضرورت ہے, نالج ہے. آج ساری دنیا کے لیے انٹرنیٹ جتنے بینیفٹ لے کر آ رہا ہے اتنے ہی اس کے نقصانات, اتنے ہی اس کے خطرے بھی سامنے آ رہے ہیں. لیکن اس کو رکھیے ایک طرف, جب دجال کے ٹاپک پہ ہماری مجلسیں شروع ہوں گی تو اس میں یہ چیز ذرا زیادہ ڈیٹیل سے آئے گی. انٹرنیٹ, کمپیوٹر, آج کا دجال یہی ہے. دجال جو ہے نا وہ کوئی وزیٹ کارڈ لے کے نہیں آئے گا کہ آئی ایم دجال, مسٹر دجال, ایم اے پی ایچ ڈی وغیرہ, جو کچھ ہے دجال کی کچھ کیریکٹرسٹک ہے جو آج کا دجال یہ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ ہے. لیکن ذرا دو تین دن کے بعد, ابھی بات ہو رہی ہے کہ سلیمان نبی نے وارننگ دے دی کہ ہر نالج ہر آدمی ڈائجسٹ نہیں کر سکتا, ہر نالج کی طاقت ہر آدمی میں نہیں ہوتی اس کو اٹھانے کی. خیر, دعائے جوشن کبیر کا آج ذکر ہوا ہے تو ایک چھوٹی سی بات اس کے لیے کہہ دوں اور اس کے بعد پھر اس واقعے کو کمپلیٹ کروں. دعائے جوشن کبیر میں اللہ کے 1001, 1001 نام, 100 پورشن ہیں, 100 ٹکڑے ہیں, ہر ٹکڑے میں اللہ کے 10 نام ہیں لیکن ایک میں 11 نام. کہا جاتا ہے کہ انہی میں سے ایک وہ نام ہے جس کو اسم اعظم کہتے ہیں. اسم اعظم اللہ کا وہ نام ہے جس سے اللہ نے پوری کائنات کو چلایا. جیسے کمپیوٹر کی ایک پروگرامنگ ہوتی, اسی طریقے سے کائنات کی ایک پروگرامنگ ہے اور وہ اسم اعظم سے. اب کیا ہے وہ اسم اعظم یہ کسی کو نہیں معلوم. کہا جاتا ہے کہ دعائے جوشن کبیر میں کہیں پر 1001 کے بیچ میں وہ اسم اعظم چھپا ہوا. اس لیے اگر آدمی پوری دعائے جوشن کبیر اس طرح سے اٹینٹیو رہے کہ اپنی ساری حاجتیں اپنے دماغ میں رکھے. کل میں نے کہا تھا نا کہ ہر دعا کو زبان پہ لانا ضروری نہیں لیکن دعا کے بیچ میں, تو جس وقت بھی وہ اسم اعظم آپ پڑھ رہے ہوں گے یا سن رہے ہوں گے اور آپ کے دماغ میں جو حاجتیں ہوں گی وہ کلک کر جائے گا, وہ گویا آپ نے ماؤس کو کلک کیا اور فوراً وہ دعا قبول ہو جائے گی. لیکن یہ بہت مشکل کام, جس سے کہ دعائے جوشن کبیر اتنی لیندی کہ تھوڑی دیر کے بعد ہی آدمی پیج پلٹ پلٹ کے دیکھتا ہے کہ اب کتنی باقی بچی ہے. تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے. اسم اعظم اللہ کا وہ نام کہ جس کے ذریعے سے پوری کائنات کی پروگرامنگ ہوئی, جس کے ہاتھ میں آ جائے وہ اس کائنات میں میریکل دکھا سکتا. جیسے معصومین کے علاوہ آصف ابن برقیہ وغیرہ, سلیمان نبی کا جو پرائم منسٹر تھا اس کے پاس اسم اعظم کا ایک حصہ تھا, لیکن ہمیں اور آپ کو اللہ نے یہ اسم اعظم نہیں دیا, اس لیے کہ ہمیں وہ طاقت نہیں, ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے اسم اعظم کو. یہ بھی ساتویں امام کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل ایک آدمی کو پتا چلا کہ فلاں عالم کے پاس اسم اعظم کا ایک پارٹ, پورا اسم اعظم نہیں اس کا ایک حصہ, وہ ان کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے اسم اعظم ٹیچ کیجئے, میں یہ اسم اعظم سیکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہر آدمی کو یہ اسم اعظم اس لیے نہیں بتایا جائے گا کہ اس کو برداشت نہیں کرے گا, اس میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے. لیکن وہ روزانہ آتا ہے, روزانہ ریکویسٹ کرتا ہے, ہاتھ پاؤں جوڑتا ہے کہ مجھے تو یہ اس میں اعظم چاہیے جس کی مدد سے میں اس کائنات میں میریکل دکھاؤں. اور وہ آ کر کہتا ہے کہ میں اپنے بینیفٹ اور اپنے فائدے کے لیے کچھ نہیں کروں گا, میں غریبوں کی ہیلپ کروں گا. لیکن یہ منع کرتے ہیں کہ نہیں, ہر ایک کو یہ ٹیچ نہیں کیا جائے گا. ایک دن وہ صبح صبح ان کے پاس روتا ہوا آیا اور اس کے بعد کہنے لگا کہ آج اگر آپ نے مجھے اس میں اعظم نہیں سکھایا تو قیامت کے دن میں آپ کی کمپلین کروں گا اور مجھے پتا ہے کہ اللہ آپ کو پنش کرے گا. ان عالم نے کہا بھائی کیا آج کیا بات ہے؟ کہا آج میں اتنا بڑا ظلم اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں, اگر میرے پاس اس میں اعظم ہوتا تو میں اسی لمحے اس ظالم کا خاتمہ کر دیتا. آپ نے مجھے اس میں اعظم نہیں سکھایا جس کی وجہ سے وہ ظالم کو ظلم کرنے کا چانس ملا. کیا بتاؤ تو صحیح کیا ظلم دیکھا؟ کہا کہ آج میں صبح کے وقت واکنگ کرنے کے لیے, جاگنگ کرنے کے لیے جو بھی ہوگا سٹی کے باہر گیا تھا. وہاں میں نے دیکھا کہ بہت ہی بوڑھا, بہت ہی ایجڈ, 150 ایئرس کی ایج ہوگی, اس کے پورے جسم میں گوشت تو ہے ہی نہیں, ہڈی ہے اور اس کے اوپر چمڑا, کمر جھکی بھی ہے, ہاتھ پیر جو ہیں وہ اس وقت میں راشا ہے, ہاتھ پیر کانپ رہے ہیں, سر اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں, اسے چلا نہیں جا رہا. کہ اتنے میں سامنے سے کوئی آرمی کا آدمی آیا, یہ بوڑھا آدمی, اس نے اس کو راستہ دینا چاہا لیکن بوڑھا ٹائم لگا اس کو راستے سے ہٹنے. وہ آرمی کا اسٹرانگ مین 25-30 سال کا, اسے غصہ آ گیا. اس نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ یہ اس کی دادا کی ایج کا, یہ بھی خیال نہیں کیا کہ اس آدمی نے, اس بوڑھے آدمی نے کوئی غلطی نہیں کی, راستہ دینے میں ذرا دیر ہو گئی. اس نے اس کو زمین پہ گرایا. فوجیوں کے بوٹ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے, اسپیشل ہوتے ہیں, اس کے بعد اس نے اٹھا دیا. اتنی کچ ماری اس بوڑھے آدمی کے جسم سے خون جاری ہو گیا, وہ زخمی ہو کے میری آنکھوں کے سامنے گر گیا. کاش میرے پاس اس میں اعظم ہوتا تو اس ظالم کو جس نے اتنی سی بات پر کہ راستے سے ہٹنے میں ذرا سی دیر ہو گئی, اگرچہ بوڑھے آدمی کو راستے سے ہٹنے کی ضرورت بھی نہیں تھی, راستہ سب کے لیے کامن ہوتا, پھر بھی اس نے راستہ دینا کیا, ذرا دیر ہو گئی. اگر اس میں اعظم میرے پاس ہوتا تو میں اس ظالم کو اسی وقت ختم کر دیتا, کیا اب بھی آپ مجھے اس میں اعظم نہیں دیں گے؟ میں قیامت کے دن کمپلین کروں گا. یہ عالم نے مسکرا کے کہا تو مجھ سے اس میں اعظم لینے آئے ہو, میرے پاس تو نہیں ہے نا ایک پارٹ, کا وہی پارٹ دے دیے. کہا سنو ابھی, کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ جو اس میں اعظم کا اتنا سا پارٹ مجھے ملا تو پورا اس میں اعظم کس کے پاس ہے, میں نے کس سے لیا؟ یہ وہی بوڑھا آدمی جس کو تم نے دیکھا, تمہاری آنکھوں میں آنسو آ گئے, تم برداشت نہ کر سکے, یہ میرا ٹیچر ہے جس نے مجھے اس میں اعظم ٹیچ کیا. تو اس میں اعظم اگر ہو آدمی کے پاس تو اتنا صبر ہونا چاہیے, ورنہ تو ذرا ذرا سی بات پہ ہم لوگ اس کائنات کا سسٹم جو ہے بگاڑ دیں گے. ہماری نیند پوری نہیں ہوئی, ہم سورج کو آرڈر کریں گے کہ آج 2 گھنٹے کے بعد نکلنا, ذرا سا ہمارا موڈ چینج ہوا, ابھی بارش چاہیے, ابھی برف چاہیے, سردی میں گرمی, گرمی میں سردی, ہر وقت کائنات میں کھیل ہوا کرے گا. اتنا صبر ہو تو پھر اللہ اس میں اعظم دیتا ہے, جو ہمارے اور آپ کے پاس تو نہیں. ہر نالج ہر آدمی کے لیے ہے بھی نہیں. چنانچہ حضرت سلیمان نبی نے 3 دفعہ اس کو وارننگ دی, اس نے کہا یا نبی خدا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ نالج میں کیا خرابی. کہا ٹھیک, میرا کام تھا وارننگ دینا, اللہ کی طرف سے رضا, ابھی میں تمہیں صرف اتنی سی وہ لینگویج سکھا رہا ہوں کہ اپنے گھر کے جانوروں کی بات سن. خیر نبی نے ان کو ٹیچ کیا, صبح سے شام تک بیٹھے, آ گیا اس کو یہ نالج اس کے پاس آ گئی, گھر آ گیا. شام کا وقت تھا, گھر والوں نے کھانا وغیرہ کھا لیا, اس کے بعد جو بچا ہوا سامان ہے وہ اٹھا کے جانوروں کے آگے پھینکا. جو کھانا وغیرہ بچ جائے اس کو کس طرح ڈسپوز کرے, ہر جگہ کا اپنا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے. نارملی مسلمان ملکوں میں برڈس کے آگے یا جانوروں کے آگے اس کو ڈال دیتے ہیں, انگلینڈ وغیرہ میں تو یہ لیگلی ممنوع ہے, سویڈن کا مجھے نہیں پتا. تو اب گھر کا بچا ہوا کھانا پھینکا گیا تو گھر میں کتے بھی پلے, اور یہ وہ والے کتے تھے جو اسلام میں جائز ہیں. ٹھیک ہے کتا اسلام میں حرام ہے, گناہ ہے, نجیس ہے, سب کچھ ہے, لیکن 4 کتے اسلام میں اجازت ہے. ان میں سے کتا یہ ہے جو فارمز کی اور کیٹلز کی نگرانی کے لیے ہوتا ہے. تو اس کے پرانے زمانے زیادہ تر ایگریکلچر تھا, تو اب جب کھانا پھینکا گیا تو 2 کتے اس کے گھر میں تھے. آج ایک کتے کو کسی وجہ سے زیادہ بھوک لگ رہی ہے, ہو سکتا ہے روزہ ذرا سخت ہو گیا ہو, تو جب یہ کھانا پھینکا گیا تو جتنا بھی گوشت ہوتا تھا دونوں کتے آدھا آدھا شیئر کرتے. آج پہلے کتے نے دوسرے سے کہا کہ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے, تم اپنا حصہ بھی مجھے دے دو. مومن تیار نہیں ہوتا ہے اپنا حصہ دوسرے کو دینے. اپنا حصہ تو کیا دے, دوسرے کا حصہ جو ہے وہ ہضم کرنے کے لیے ہر وقت بیٹھا رہتا. ارے غیروں کو چھوڑے سگے بھائی بہن, جو میراث کا ایک بہت بڑا اسلامی دنیا کا پرابلم, اور یہاں سے یہ اور زیادہ پرابلم ہوگا اس لیے کہ یہاں لا آف دا لینڈ بھی کسی ایک پارٹی کے ساتھ ہوگا. تو اب وہ کتا کتے کے لیے کیوں اپنا حصہ چھوڑ, تو دوسرے کتے نے کہا وائے میں اپنا حصہ کیوں دے دوں. جب بھی کسی سے کوئی کام کرانا چاہتے ہیں تو اس کو کوئی انسینٹیو دینا پڑتا ہے, اس کو شوق دلانا پڑتا. نیچر ہے انسان کی اور اسلام بھی یہی کہتا. چنانچہ پہلے کتے نے کہا کہ دیکھو کل جو ہمارا ماسٹر جو ہمارا آقا ہے اس کے گھر میں جو مرغی ہے نا وہ مرنے والی ہے, جب وہ مر جائے گی تو کھانا تو پھینکیں گے مرغی بھی اٹھا کے پھینک دیں گے, وہ ساری تم لے لینا, آدھا آدھا نہیں پوری مرغی تمہاری ہوگی. اب وہ کتا ہے اس کو اس کی تھوڑی پرواہ کہ حلال ہے کہ حرام ہے کہ مردار ہے. مومن جب ہمبرگر اور پیزا کے پیچھے حلال و حرام کو بھول جاتا ہے تو کتے کو تو معافی دینے کا دل چاہتا. کہا کہ ساری مرغی تمہاری ہے چلے. دوسرے کتے نے کہا ٹھیک ہے کھانا الگ ملے گا پوری مرغی مل رہی ہے چکن, راضی ہو گئے. اس آدمی نے سنا کیونکہ آج ہی یہ نالج لے کر آیا تھا تو اپنی نالج کو ٹیسٹ بھی کر رہا تھا میں نے سیکھا ہے کہ نہیں. ارے واہ کتوں کی تو پوری زبان سمجھ میں آ رہی ہے, بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک مومن دوسرے مومن سے بات کر رہا. تو اس نے پہلا کام تو یہ کیا, پہلا کام تو یہ کیا کہ اپنے گھر کے اندر جو غلام تھا اس سے کہا یہ والی مرغی اٹھاؤ جا کے بازار میں بیچ. اور دوسری جانب صبح اس کو پتا چل گیا کہ جس نے مرغی خریدی اس کو نقصان ہو گیا, مرغی مر گئی. دل میں کہنے لگا واہ حضرت سلیمان تو مجھے بڑا چکر دے رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ نالج لوگے تو نقصان ہوگا, یہ تو آج پہلے ہی دن 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے اور مجھے فائدہ ہو گیا ہے, مرغی کے پیسے بچ گئے. شام ہو گئی اور سیکنڈ ڈے صبح ہی صبح اس کو فائدہ ہوا, یہ مرغی جو اس کے یہاں مرنے والی تھی یہ بچ گئی, یہ دوسرے کو نقصان ہوا اس کی بچ گئی. اب یہ شام کے وقت کتوں کی بات سن رہا ہے کہ بھائی کل تو کتوں نے بڑے فائدے کی بات کہی, آج دیکھیں کیا ہوتا ہے. آج وہ دوسرا کتا بڑے غصے میں پہلے کتے سے کہہ رہا ہے کہ تم نے مجھے بے وقوف بنایا, الو بنایا, کل میرا کھانا بھی کھا گیا اور یہ وعدہ بھی کیا کہ آج مجھے مرغی ملے گی, کوئی مرغی مرغی نہیں ملی, پورا دن فاقے سے گزرا. تو خیر آج تو میں اپنا شیئر لوں گا لیکن جو کل میرا نقصان ہوا. پہلے کتے نے کہا کہ گھبراؤ نہیں, اب جو ہے نا اس سے بھی بڑی ہماری دعوت ہونے والی, کل جو ہے دوپہر کو ہمارے آقا کے گھر میں جو بکری پلی ہے نا کل وہ مرنے والی, پوری بکری بڑی لذیذ ڈش مانی جاتی ہے مسلمان ملکوں میں, مسلم بکرا. اب مجھے نہیں پتا کہ اس کو انگلش میں یا گجراتی میں کیا کہیں گے, بکرا پورا بکرا. کل مزہ آ جائے گا تمہارا, سارا تمہارا جو بچ جائے مجھے دے دینا, دینا دینا. صبح سویرے آقا نے پہلا کام کیا غلام جا کے بکری کو مارکیٹ میں بھیج, اور شام تک اسے اطلاع ملی کہ جس نے بکری خریدی تھی بیچارے کا نقصان ہو گیا, بکری اس کے یہاں مر گئی. اب اس کے دل میں, اب یہ تو بہت ہی میں ڈیفیکلٹ اردو استعمال کر رہا ہوں, اس کے دل میں تو لڈو پھوٹنے لگے. واہ واہ کتنا فائدے کا علم ہے, حضرت سلیمان چاہتے نہیں تھے کہ ان کے علاوہ کسی کا فائدہ ہو, اس لیے مجھے یہ نالج نہیں دے رہے تھے. ایک کل مرغی کے پیسے بچے آج بکری کے, لیکن کتے کا غصہ تو آپ دیکھیے نا. مومن ذرا ذرا سی بات پہ دوسرے مومن لڑنے کو تیار ہوتا ہے, تو کتا تو ڈیزرو کر رہا ہے, 2 دن سے اس کو الو بنایا جا رہا ہے, اب دوسرا کتا پہلے کتے سے کہہ رہا ہے کہاں گئی وہ بکری تمہاری, 2 دن سے تم مجھے بے وقوف بنا رہے ہو. اس نے کہا کہ نہیں بکری تھی, کیا کریں ہمارے آقا نے ذرا سی ہوشیاری کر کے بیچ دیا, لیکن گھبراؤ نہیں کل اس کی گائے مرنے والی. بیف 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 تو بہت ہی زیادہ ٹیسٹی چیز مانی جاتی ہے, ہمبرگر بنتے ہیں اس کے, بہت مزے کا گوشت ہوتا. چنانچہ کل کل ہمیں بیف ملے گا, جتنا دل چاہے کھاؤ. آقا نے سنا تو اسی لیے تو نالج حاصل کی تھی, اب جو سنا صبح صبح غلام سے کہا جا کے اس کو بیچ کے آ جائے. شام کو پھر کتوں میں جھگڑا ہو رہا, تو دوسرا کتا کہہ رہا مسلسل تو مجھے الو بنا رہے, تیسرا دن ہو گئے, کہاں گیا وہ بیف, کہاں گیا وہ گائے کا گوشت. کہا کہ وہ تو تمہاری قسمت میں تھا لیکن ہمارا آقا چکل, اب اس سے بڑا جانور کیا ہے, گائے کے بعد ہاتھی آتا ہے, ہاتھی تو خیر گھروں میں نہیں تھا, اونٹ تھا. کہا کل اونٹ مرنے والا ہے, ہمارے آقا کا اونٹ مرنے والا. اچھا یہ چیزیں بڑی قیمتی ہوتی جا رہی. اب یہ ہے کہ اگر مرغی جو ہے وہ کتنے کروڑ کی ہوتی ہوگی, اور اونٹ اچھا نہیں وہ تو آپ لوگوں کی بھی طاقت سے باہر ہو گیا. اونٹ جو ہے نا ہزار دو ہزار پانچ ہزار کرونے سے کم کا تو ہوگا نہیں, اس سے بھی زیادہ ہوگا, کم سے کم 20,000 کا کل اونٹ مرنے والا. اونٹ کا گوشت بھی بڑا ٹیسٹی ہوتا, اور اونٹ یعنی یہ خود خدا کی اہم نشانیوں میں سے ایک نشانی. عید کی نماز میں جو قرآن کا سورہ پڑھنا مستحب ہے اس میں یہ ہے کہ اونٹ کو دیکھو کیف خلقت, اللہ نے اسے کیسے پیدا کیا. تمام مجتہدین کی کتاب میں جا کے دیکھیں گے اونٹ کے پیشاب کا ایک خاص مسئلہ بھی ہے. معصوم کی ایک بہت اہم حدیث ہے لیکن یہ آج کا ٹاپک نہیں. تو خیر اونٹ, اب روزانہ جو ہے ٹیسٹی چیز بھی مل رہی ہے, کوانٹیٹی بھی زیادہ, اس لیے دوسرا کتا صبر کرتا. مرغی سے بکری مل رہی تھی, بکری سے گائے مل رہی تھی, اب اونٹ, چلو اونٹ اگر مل رہا تو چار دن کا غصہ بھول جاؤں. آقا نے سنا صبح سویرے کا جا کے اونٹ بیچ کے آ جاؤ, کم سے کم 50,000 کراؤں. شام تک اطلاع آئی کہ جس نے اونٹ خریدا تھا وہ سر پکڑ کے بیٹھا, اس کا نقصان ہو گیا, میرے پیسے بچ گئے. اب آج تو کتا جو دوسرا کتا تھا وہ پورا کتا لگ رہا تھا, آج تو اتنا اسے غصہ تھا, کہا کہ یہ پانچواں دن ہے, کہاں گیا وہ تمہارا اونٹ؟ کچھ بھی اونٹ تو اونٹ, بکری مرغی بھی نہیں ملی, اور مرغی کا چکر دے کے ہر چیز سے محروم کیا. کہا نہیں اب نہیں گھبرا, اب کوئی پرابلم نہیں, کل ہمارے آقا کا انتقال ہونے والا, اس کی موت آنے والی, چنانچہ اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دیگیں پکائی جائیں گی, کھانے کھلائے جائیں گے, نیاز ہوگی تو جتنا زیادہ نیاز اور کھانا ہوگا اتنا بچے گا, آرام سے بیٹھ کے کھاؤ گے. اب جو سنا اس نے, مرغی مرنے والی ہے تو بیچ دی, اور گائے مرنے والی ہے تو بیچ دی, اور اونٹ مرنے والا ہے تو بیچ دیا, پتا چلا کل میں مرنے والا ہوں, اب کیا کروں؟ گھبرا کے حضرت سلیمان کے پاس گیا, یا نبی خدا مجھے بچا لیجیے, مجھے بچا لیجیے, کل مجھے موت آنے والی ہے. حضرت سلیمان نے کہا یہ تمہاری اپنی غلطی ہے, دیکھو اصل میں تمہاری موت تھی, لیکن اللہ نے اس کے صدقے میں اونٹ کو موت دینا چاہیے تاکہ تم بچ جاؤ, رد بلا. اور اونٹ بھی بڑی چیز تھی, اللہ مومن کا اس طرح نقصان نہیں کرتا, اس کا رد بلا اللہ نے گائے کو بنایا تھا, اور گائے بھی بڑی چیز تھی, اس کا رد بلا اللہ نے بکری کو بنایا تھا, اور بکری کا رد بلا مرغی کو بنایا تھا. تمہاری زندگی پہ بلا آ رہی تھی, موت تمہیں آنے والی تھی, اللہ نے اسے مرغی تک پہنچا دیا تھا, لیکن تم نے اپنی چالاکی کی وجہ سے, ہوشیاری کی وجہ سے کہ مرغی بچا لے اور گائے بچا لے اور اونٹ بچا لے, تو جو تم پر بلا آنے والی, اللہ نے کوئی مصیبت نہیں ڈالی, جو آنے والی تھی وہی اب مصیبت تم پر آئے گی, کیونکہ جو تمہیں پروٹیکٹ کرنے والا تھا, جو تمہارے رد بلا تھا, جو تمہیں بچانے والا تھا, اسے تم نے خود ختم کیا, اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے. کیوں تم نے یہ علم حاصل کیا؟ تو اب امام نے اس کے آخر میں وہی جملہ کہا جو پورے ماہ مبارک رمضان کے لیے ہے, پورے سفر حج کے لیے ہے, اور شب قدر کی پوری رات کے لیے. امام نے کہا سنو, اگر تم اللہ سے کوئی دعا مانگو, اللہ سے کوئی ریکویسٹ کرو, اور پھر بھی تم دیکھو کہ اللہ نے تمہاری دعا پوری نہیں کی بلکہ اینٹی کلائمیکس ہو گیا, تم نے مانگا کچھ تھا اس کا الٹا مل گیا, تو قرآن نے کہا اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. اے دعا مانگنے والے, میرا وعدہ ہے تمہاری دعا قبول کروں گا, مگر کچھ کانفیڈینس میرے اوپر بھی رکھ, کچھ بھروسہ اور ایمان میرے اوپر بھی رکھ کہ اگر کبھی کوئی دعا تمہاری قبول نہیں ہو رہی ہے, ضرور اس میں تمہارے لیے کوئی بینیفٹ ہے. ابھی چھوٹا نقصان اللہ تمہیں دے رہا کسی بڑے نقصان سے بچانے کے لیے, تو شب قدر آپ ساری رات دعائیں مانگیں, اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جی ایک 100 میں سے ایک دعا بھی پوری نہیں ہو. سفر حج میں آدمی قدم قدم پہ دعا مانگتا, مکے میں قدم رکھا تو دعا, حرم میں گیا تو دعا, خانہ کعبہ کو دیکھا تو دعا, زمزم کا پانی پیا تو دعا, صفا اور مروہ میں دوڑا تو دعا, عرفات میں گیا تو دعا, حتیٰ شیطان کو کنکر مارتے ہوئے بھی دعا کرنے کا حکم ہے, اور پتا چلا کہ اس میں سے بہت تھوڑی سی دعائیں قبول ہوں. ماہ مبارک رمضان پورا مہینہ دعا کر, مایوس نہ ہو, اللہ پہ کانفیڈینس اس طرح کرے کہ اگر کوئی دعا اللہ قبول نہیں کر رہا تو یقینا اس میں ہمارے لیے کوئی بڑا بینیفٹ ہے, ابھی کوئی چھوٹا سا نقصان اللہ نے دیا ہے. تو یہ ماہ مبارک رمضان کا ایک پیغام, اور اسی پیغام میں یہ جو میسج ہے نا, یہی میسج کور کر رہا ہماری سب سے بڑی دعا کو بھی, جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہماری جو سب سے بڑی دعا ہے, سب سے بڑی دعا یعنی ایک دعا ہم کر لیں ساری ہماری باقی دعائیں جو ہیں وہ خود بخود اس کے اندر کور ہو جائیں. اور کل جو میں نے کل کی مجلس کے آخر میں کہا تھا, کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے میں اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں, وہ ہے زمانہ کا امام کا ظہور, پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا. اب یاد رکھیے گا کہ ماہ مبارک رمضان ظہور امام کی دعا کتنی امپورٹنٹ، دعائے افتتاح جو آپ ابھی پڑھ رہے ہیں، روزانہ سن رہے ہیں، دعائے افتتاح کا 50% سے زیادہ حصہ امام زمانہ کے لیے، اور اس میں دو بہت اہم دعا کے پورشن، اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بہا الاسلام و اہلہ و تذل بہا النفاق و اہلہ، اے خدا ہم امام زمانہ کی حکومت کے لیے تو اس سے دعا کر رہے ہیں، دولت کریمہ، ایک عزت والی، شرافت والی، کرامت والی حکومت، پھر اس کے اندر کچھ اور بھی اس کے ساتھ دعائیں، اس کی ڈیٹیل آئے گی، بتائیے رہا ہوں کہ دعائے افتتاح پہلے تو آپ نے یہ کہا، اور دعائے افتتاح کے بالکل اینڈ میں جا کر آپ نے عجیب طرح سے دعا کی، عجیب طرح سے دعا کی، دیکھیں دعا جب کی جاتی ہے نا تو دعا کا مطلب ہے کہ آپ کا اسٹیٹس کم ہے، اللہ کا اسٹیٹس زیادہ، بالکل بات واضح، لیکن دعائے افتتاح کے اینڈ میں آپ اللہ سے دعا نہیں کرتے، اللہ سے کمپلین کرتے ہیں، کمپلین، یہ بہت ہی اسٹرانگ، بہت ہی سخت لفظ ہے اللہ کے لیے، اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا وکثرت عدونا وقلت عددنا وکثرت الفتن بنا وتظاہر الزمان علینا، اے خدا ہم امام زمانہ کے لیے دعا تو کر رہے ہیں لیکن نشکو الی، ہم تیری بارگاہ میں کمپلین کرتے ہیں، شکوا کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، یہ دعا کا اسٹائل نہیں، یہ دعا سے زیادہ سخت اسٹائل، ہم تو کر ہی نہیں سکتے تھے، خود معصوم نے یہ دعا ہمیں تعلیم دی، دعا افتتاح زمانے کے امام نے اپنی غیبت صغرا اپنے سیکنڈ نائب کو تعلیم دی ہے کہ ہمارے شیعوں سے کہنا کہ اس دعا کی تلاوت کرتے رہے، اس میں ہم کیا کہتے ہیں، آئے خدا ہم تیری بارگاہ میں شکایت کر رہے ہیں، ہماری کمپلین ہے، دعا نہیں کمپلین ہے کہ تو نے رحمت للعالمین کو دنیا سے اٹھا لیا، مگر کم سے کم ان کا جو وارث و جانشین تھا ہمارے زمانے کا امام، وہی ہمارے درمیان رہتا، ہمارے سارے پرابلم سالو ہو جاتے، فقد نبینا، نبی دنیا سے چلے گئے، غیبت ولینا، جو ہمارا ولی ہے، جو ہمارا پروٹیکٹر ہے، جو ہمارا گارڈین ہے، جو ہمیں ہر پریشانی سے بچانے والا ہے، اسے تو نے پردہ غیبت میں رکھ دیا، یہ دعا، یہ دعا کمپلین کے الفاظ میں ہے لیکن دعا، یہ وہ والا اصول جو میں نے شروع میں آج کی تقریر کے شروع میں عرض کیا، یہ زمانے کے امام کے بارے میں، یہ امام فرماتے ہیں تمہاری ریسپانسبلٹی ہے اپنے امام کے لیے مسلسل دعا کرو، ماہ مبارک رمضان کے 30 کے 30 دن آپ کو دعا کرانا، اور ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں، شاید اس چھوٹی سی بات کو بعد میں ڈیٹیل میں لوں لیکن ابھی نہیں، آپ اپنے باپ سے، اب یہ سب یہاں تو سارے کے سارے باپ ہی بیٹھے ہیں، بیٹے تو ہیں ہی نہیں یہاں پہ، تو خیر آپ کبھی تو چھوٹے تھے نا، آپ نے باپ سے ایک فرمائش کی، ایک خواہش کی، ایک ڈیمانڈ کی کہ بابا آپ جا رہے ہیں فلاں چیز لے کے آئیے گا، وہ حج پہ گئے، وہ زیارت پر گئے، وہ افریقہ گئے، وہ لندن گئے، وہاں سے گفٹ چاہیے آپ، اب آپ انتظار کر رہے ہیں، وہ آتے ہیں تو گفٹ لائیں گے، واپس آ گئے، دیکھا خالی ہاتھ آ گئے، آپ کی چیز بھول گئے، بچے کی کیا حالت ہوگی، بچہ رو دے گا، میں نے آپ سے کہا بھی تھا، میں اتنا ویٹ بھی کرتا رہا آپ کا اور آپ خالی ہاتھ آ گئے، رمضان کے 30 دن آپ نے اپنے زمانے کے امام کو یاد کیا، خدا سے شکایت بھی کی، خدا سے دعا بھی کی، اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ، یہ دعا کہ اے خدا یہ دے دے ہمیں، وہ حکومت اسلامی دے دے، شکایت بھی کر رہے ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں، پورا مہینہ، مہینہ ختم ہو گئے، امام نہیں آیا، یعنی جو آپ کہہ رہے تھے وہ آپ کو نہیں ملا، بچہ کیا ہوگا اگر باپ کو خالی ہاتھ آتا دیکھا، رونے لگا، جو میں نے آپ سے ڈیمانڈ کی تھی وہ کہاں ہے، آپ نے کیوں میری بات نہیں مانی، پورا 30 دن آپ نے امام کو یاد کیا، امام نہیں آیا، تو اب آپ کی کیا حالت ہونی چاہیے، آپ کو رونا چاہیے، عید کے دن نماز عید بعد میں ہے، دعائے ندبہ اس سے پہلے، ندبہ کے معنی رونا، ندبہ کے معنی آنسو بہانا، عید کے دن صبح سویرے ہم روتے اور آنسو بہاتے ہیں، اس کا ون آف دا ریزن یہی ہے کہ پورے مہینے کی ہماری دعائے افتتاح کہاں گئی، کیوں اس کا ریزلٹ نہیں نکلا، کیوں اللہ نے امام کو نہیں بھیجا، ماہ رمضان کی ہماری سب سے بڑی دعا کیوں ریجیکٹ ہو گئی، دعائے ندبہ جیسے ہی رمضان ختم ہوا، عید کی نماز بھی بعد میں پڑھیں گے، پہلے روئیں گے، پہلے اپنی دعا پوری نہ ہونے پر اللہ سے شکایت کریں گے، فریاد کریں گے، باقی دعائے ندبہ کا اگر کچھ بیان ہوا بھی تو آخری آخری تقریروں میں، تو اب اتنی اہم ہے ماہ رمضان میں ظہور امام کی دعا، کمپلین بھی آپ کر رہے ہیں، دعا بھی آپ مانگ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں اپنے لیے، کمپلین کر رہے ہیں زمانے کے حالات، اس کا ٹرانسلیشن کل کروں گا، اب حدیث کے اندر یہ آیا کہ اس میں بھی بہرحال یہ یاد رکھو کہ اگر کسی وجہ سے تمہاری یہ والی دعا پوری نہیں ہو رہی اور امام کے آنے میں ڈیلے ہو رہا، تم دعا کرتے رہو اور یہی سوچو کہ اگر امام دیر سے آ رہا ہے اس میں بھی میرے لیے کوئی فائدہ، اگر ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی اور امام دیر سے آ رہا ہے، جیسے وہاں پہ ہر دعا کے لیے اصول آپ نے سنا ہو، مرغی مری اور بکری مری اور گائے مری، اس ظہور امام کے لیے بھی یہی بات یاد رکھنا، مایوس نہ ہونا، تو سمجھنا اس میں بھی کوئی فائدہ. شیخ علی ہلی کا واقعہ، بہت زیادہ علماء پڑھتے ہیں لیکن بغیر ریفرنس کے پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھ چکا ہوں لیکن یہاں ٹولٹن میں کبھی نہیں پڑھ، اس لیے بہت مختصر کر کے کیونکہ آج کی تقریر کا ٹائم تو تقریباً پورا ہو رہا، لیکن یہ والا پوائنٹ بہت اہم کہ اگر امام نہیں آ رہا اس میں بھی ہمارا کوئی فائدہ. شیخ علی ہلی، اچھا نام سے آپ کو لگ رہا ہوگا کوئی بہت بڑے عالم ہے، نہیں، ہلہ عراق کا ایک بہت ہی مشہور شہر اور تقریباً 99% شیعہ اس کی پاپولیشن، شیعہ شہر، یہاں کا رہنے والا ہر آدمی ہلی کہلائے گا، چاہے وہ اتنے بڑے عالم ہو جیسے علامہ ہلی تھے اور چاہے سڑک پہ جھاڑو دینے والا کوئی سویپر ہو یا یہ کہ اسی طرح کوئی مزدور ہو وہ بھی ہلی کہلائے گا. تو شیخ علی ہلی کا یہ واقعہ، مرحوم آیت اللہ خوئی، یہ بہت عظیم مرجع ہیں جن میں آپ میں سے اکثر ان کی تقلید پہ باقی، ان کے والد علی اکبر خوئی، وہ مرجع نہیں تھے لیکن خود بہت بڑے عالم تھے، وہ جب یہ فیملی بیسیکلی ایران میں رہتی تھی آذربائیجان، 1328 ہجرا میں، یعنی تقریباً آج سے ٹھیک 99 سال پہلے، وہ وہاں سے مائگریٹ ہو کے نجف آئے. جب نجف آئے تو آغا خوئی کے والد یہ کہتے ہیں، علی اکبر خوئی حجت الاسلام مرحوم علی اکبر خوئی، کہ ایک دن مجھے کسی کام سے ہلہ جانا پڑا، ہلہ نجف کربلا سب بازو بازو میں، جب میں ہلہ میں گیا تو فرسٹ ٹائم میں ہلہ میں گیا، ہلہ اٹسلف آج کئی زیارتیں جن میں وہ زیارت بھی ہے، وہ مسجد جہاں مولا نے سورج کو مغرب سے پلٹایا تھا، ایک مدینے کے اندر ہے وہ، رسول خدا نے پلٹایا تھا، اور یہ ہلہ میں ہے جہاں خود مولا نے سورج کو اشارہ کیا اور سورج پلٹ کے آیا، یہ واقعہ دو دفعہ پیش آیا، بلکہ بعض علماء کہتے ہیں دو سے بھی زیادہ. تو ہلہ بہت اہم شہر، یہ وہاں کسی کام سے گئے اور پہلی دفعہ شہر میں انٹر ہوئے، اب جا رہے ہیں کہ انہوں نے مارکیٹ کے بعد ایک عجیب سی بلڈنگ دیکھی، ایک بلڈنگ دیکھی لیکن وہ آرکیٹیکچر کے اعتبار سے بڑی عجیب تھی، وہ 3-in-1 تھی، یعنی ایک طرف سے دیکھو تو لگ رہا تھا کسی کا گھر، دوسری طرف سے دیکھو تو لگ رہا تھا کوئی مسجد، تیسری طرف سے دیکھو تو لگ رہا تھا کہ کوئی درگاہ یا امام باڑہ. اب یہ جس طرح کہ آج کل ہمارے سینٹر بنتے، پہلے ایسے نہیں ہوتے، مسجد ہے تو مسجد ہے، امام باڑہ ہے تو امام باڑہ، تو ذرا سا 3-in-1 ایک گھر ہے، کسی پراپر پلاننگ کے تحت بھی ایک ہی گھر کے اندر تین چیزیں نظر آ رہی ہیں. تو رک گئے، کسی آدمی سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ، اس نے کہا کہ یہ شیخ علی کا گھر اور شیخ علی کی مسجد. انہوں نے پوچھا کون شیخ علی، اب وہ آدمی بہت حیران ہو، شیخ علی کو آپ نہیں جانتے، بچہ بچہ جانتا ہے آپ شیخ علی کو نہیں جانتے، بہت ہی حیران ہو کے وہ ان سے پوچھ رہا. جیسے مثلا آپ کربلا میں جائیں روضہ امام کے سامنے پوچھے کیا ہے، وہ کہے روضہ امام میں، تو آپ پوچھے کون امام، تو کربلا کے ہر آدمی کو حیرت ہوگی. مکے میں جائیں خانہ کعبہ کے سامنے پوچھے کیا، لوگ کہے کعبہ ہے، آپ پوچھے کعبہ کسے کہتے ہیں، لوگ کتنی حیرت ہوگی. کہا کہ شیخ علی کو نہیں جانتے، کہ میں نہیں جانتا، بتاؤ کون شیخ علی، کہا شیخ علی کو نہیں جانتے، ارے شیخ علی، کہ نہیں جانتا، بتاؤ تو صحیح. تو پھر ہلہ اتنی دیر میں خاصا مجمع آ کے کھڑا ہو گیا، سب کو حیرت ہو، ہمارے شہر کی اتنی اہم جگہ اور لوگوں کو نہیں معلوم، لوگوں نے بتانا شروع، کہا کہ شیخ علی، اب ورڈنگ میری ہے، شیخ علی ہلہ کا ایک مرد مومن تھا جو بہت ہی زیادہ محب اہل بیت، امام زمانہ کا عاشق، بہت ہی سنسیئر لیکن بہت ہی سمپل آدمی، کوئی نالج نہیں، کوئی علم نہیں ہے، بہت ہی مخلص ہے. جیسے اکثر ہم لوگ سمجھانے کے لیے کہتے ہیں بہلول دانا، لیکن بہلول تو خیر بہت بڑے عالم تھے، یہ بالکل سادہ بہت ہی سمپل آدمی جسے کچھ نہیں پتا. وہ ہلہ شہر میں رہتا تھا اور بہت زیادہ امام زمانہ کو یاد کرتا تھا اور امام سے کمپلین بھی کرتا رہتا تھا کہ مولا حالات اتنے خراب ہو رہے ہیں اور شیعوں کا قتل عام ہو رہا ہے، 100 سال پہلے بھی یہی حالت تھی، اور مولا آپ پردہ غیبت میں ہیں اور مولا آپ کیوں نہیں آتے. ایک دن پتا نہیں اس نے ہلہ میں کیا ظلم دیکھا. یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ عراق ہمیشہ سے شیعہ میجورٹی کا علاقہ اور ہمیشہ یہاں نان شیعہ حکومت کرتے رہے، اب پہلی مرتبہ یہ چانس بنے تو یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے غیروں سے. تو اس وقت اکثریت ہماری تھی لیکن گورنمنٹ دوسروں کے ہاتھ میں تھی تو قتل عام شیعوں کا ہوتا تھا. پتہ نہیں کیا اس نے دیکھا, وہ ہلہ شہر کے باہر نکل گیا. یہ آپ کو معلوم ہے نا کہ امام کو یاد کرنے کے لیے یا کوئی بہت امپورٹنٹ دعا کے لیے حکم ہے کہ شہر کے باہر جنگل میں جاؤ, کھلے آسمان کے نیچے دعا کرو. یہ باہر نکل گئے, ڈیزرٹ تھا, کھلا علاقہ تھا, عراق میں تو ڈیزرٹ ہوتا ہے, گرنی تو ہوتی نہیں, اور وہاں جا کے امام کو یاد کرنے لگا. کیسا, جو کہ بہت بھولا بھالا ہے نا, بہت ہی سمپل سا, مولا امام زمانہ آپ کیسے امام آ ہی نہیں رہے, آپ کے شیعہ مارے جا رہے ہیں, آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں, جب سارے شیعہ مر جائیں گے جائیے, میں آپ سے نہیں بولتا ہوں. اب پتہ نہیں یہاں کے بچے تھے پاکستان کے جیسے بچے, مولا آپ سے کٹھی ہوگی, میں آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں, اسی انداز سے بات کر رہی, بالکل بھولا بھالا. دیکھیے یہ باتیں اس کے منہ سے اچھی بھی لگ رہی, جس طرح یہ بچہ اللہ سے بات کرتا ہے ہم بات کریں گے تو ہمیں تو جوتے پڑیں گے. تم اپنے آپ کو دیکھو اور اسرائیل کو دیکھو, بچہ بچہ ہے, بڑا بڑا. جیسے حضرت موسیٰ کا ایک واقعہ ہے نا, حضرت موسیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے بڑے کڑک نبی سے, نعوذ باللہ, توہین کا لفظ ہو گیا. ڈنڈا لے کے چلتے تھے, جہاں کسی نے غلط بات کی اور ڈنڈا اٹھا لیا. وہ ایک جنگل سے جا رہے تھے, شیپرڈ ایک گدڑی ایک چرواہے کو دیکھا جو بکریاں چرا تھا. اے خدا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, تو آ جا میرے پاس, میں تیرے سر کو دباؤں گا, تیرے بالوں میں تیل ڈالوں گا, اپنے ہاتھ سے کنگھی کروں گا, خود تیرے چہرے کو دھوؤں گا, تیرے چہرے پہ میک اپ کروں گا. وہ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی, اللہ کے بارے میں سنے, جلال آ گیا, ایک مرتبہ ڈنڈا اٹھا کے اس کو مارنا چاہیے, تو کیا کر رہا. خدا نے فوراً روکا, موسیٰ رک گیا. جو اس کا اسٹیٹس ہے, جتنی اس کی عقل ہم نے دی ہے, جتنی اس کی سمجھ دی ہے, اس کے اعتبار سے یہی باتیں اس کے منہ پہ اچھی لگ رہی. اس کو کہنے لگا, یہ ہماری محبت میں کہہ رہا, انٹینشنلی نہیں کہہ رہا, توہین کی نیت سے نہیں کہہ رہا, لیکن یہی اگر تم کہو کہ موسیٰ تو میرا عذاب تم پہ نازل ہوگا, تو کچھ چیزیں ہر آدمی کے اپنے اسٹینڈرڈ سے اس کے منہ پہ اچھی لگتی ہیں. تو اب یہ شیخ ہلی امام سے ناراض ہو, مولا اتنے آپ کے شیعہ ہیں, مارے جا رہے ہیں, قتل ہو رہا, ظلم ہو رہا, ظالم جو ہے بڑھتے چلے جا رہے, آپ ابھی بھی غائب, آپ چاہتے کیا ہیں مولا, آپ اپنے سارے شیعوں کو مروانا چاہتے ہیں. مولا ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ آپ اس لیے غائب ہیں کہ آپ کے ماننے والے کم, اب تو کم نہیں ہے, پورا ہلہ شہر آپ کا ماننے والا, عراق میں اکثریت ہے, ایران پورا آپ کا ماننے والا, جائیے مولا میری آپ سے کٹھی ہوگا, میں آپ سے بات ہی نہیں کرتا. اب وہ اسی عالم میں بات کر رہا ہے امام, کندھے میں کسی نے ہاتھ رکھا اور کہا کہ اے شیخ علی کیا بات ہے. اسے اتنا جوش میں تھا کہ اس نے وہ ہاتھ جس نے رکھا نا ہاتھ اڑا کے پھینک دیا, کہا کہ جاؤ جاؤ اپنا راستہ لو, میں اپنے امام سے بات کر رہا ہوں, تم کون آ گئے میرا میری بات خراب کرنے والے. پیچھے سے آواز آئی, مسکرا کے کہا کہ اے شیخ علی میں ہی تو تمہارا امام ہوں, مجھے تو بلا رہے ہو اور آ گیا تو مجھے واپس بھیج رہا. اب یہ تڑپ کے مڑا, مولا سامنے کھڑے تھے پہچان لیا. اب ایک سوال یہ ہے جو میں نے آپ سے وفات رسول خدا کی مجلس میں کیا تھا کہ ہم کیسے پہچانیں گے یہ ہمارے امام جب آئیں گے. کچھ ہے اس کے لیے, شریعت نے کرائیٹیریا دیا ہے, انشاءاللہ اس سال رمضان کی ساری مجلسیں نہیں لیکن کچھ مجلسیں اس ٹاپک پہ ہوں گی, اس میں یہ سوال کا جواب بھی آئے گا. ابھی تو بس بہت جلدی جلدی آخری بات جملے, کیونکہ 9:30 ہونے والے ہیں اس گھڑی میں. تو خلاصہ یہ ہے کہ شیخ علی نے دیکھا امام آ گئے, امام نے کہا شیخ علی بہت کمپلین کر رہے ہو, بہت ناراض ہو, بہت غصے میں ہو, وائے. کیا مولا آپ خود ہی سن رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ امام نے کہا لیکن تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ میرے بہت ماننے والے؟ کہا مولا یہ میں نے اس لیے کہا کہ سچ ہے. امام نے کہا اچھا ہمارے بہت سارے ماننے والے کہاں ہیں؟ کہا مولا یہی ہلہ شہر, 99% آپ کے شیعہ, جتنا آپ کو یاد کرتے ہیں, ہر جمعے کو ان کی یہاں دعائیں نطبہ ہوتی, ہر محفل میں ان کے الہی عظم البلا ہوتا, ہر مجلس کے آخر میں اللہم عجل ظہورک ہوتا, ہر نماز کے بعد ہی آپ کو یاد کرتے ہیں مولا, ہر وقت اپنی ہر گیدرنگ میں آپ کو یاد کرتے ہیں. امام نے کہا اچھا کتنے ہوں گے شیعہ؟ کہا مولا 70,000 کی پاپولیشن تھی اس وقت, 70,000. صاحب میں بتاتا ہوں اس میں صرف دو ایسے ہیں جو ہمیں صحیح مانتے ہیں, صرف دو, اونلی ایک تم ہو اور ایک جو مارکیٹ میں قصائی ہے, وہ جو گوشت کی دکان جس کی, کسی بڑے مقدس متقی پرہیزگار آدمی کا نام نہیں لکھا, صرف دو آدمی. کہا کہ مولا دیکھیں اب یہ امام تو شیعہ ہے لیکن وہی بھولا بھالا سمپل. مولا میں آپ کی بات نہیں مانتا. اچھا کوئی امام سے ایسا کہ کہ مولا میں آپ کی نہیں, میں آپ کی بات نہیں مانتا, آئیے کسی دن شب جمعہ ہماری دعائیں کمیل سنی, آئیے کسی دن روز جمعہ ہماری دعائیں نطبہ سنی, سارا شہر مرد عورتیں بچے جوان سب آتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں صرف دو. اچھا ایک کام کرو, ابھی جو کمنگ شب جمعہ آ رہی ہے نا, پورے شہر میں سے 40 آدمیوں کا سلیکشن کرو جو ٹاپ آف دا لسٹ ہو ہمارے شیعہ جانے والے. اس میں وہ قصائی کو بھی ملا لینا, اپنے آپ کو بھی اتھارٹی ہے. اور انہیں میسج دینا کہ میں اس شب جمعہ تمہارے گھر میں آ کر ان سے ملاقات کروں, اور کہنا کہ خبر کو چھپا کے رکھیں, دوسروں کو نہ بتائیں. اور دیکھو وہ جو قصائی ہے نا, اس سے کہنا کہ وہ دن کے وقت یعنی تھرسڈے کو 2 بکرے لے جا کے مکان کی چھت پہ باندھ دیں. مرحوم آیت اللہ خوئی کے والد مرحوم سید علی اکبر موسوی خوئی ہلہ شہر میں وہ بلڈنگ بھی دیکھی اور یہ واقعہ بھی سنا. کیا یہ قصائی سے کہہ دینا اور باقی کسی کو نہ بتانا. شیخ علی نے کہا, مولا امام زمانہ آپ نے تو مجھ کو اتنے بڑے امتحان میں ڈال دیا, 70,000 میں سے 38 کا سلیکشن میں کیسے کروں؟ ہر شیعہ آپ کو اتنا ہی چاہتا ہے, ہر شیعہ آپ کو اتنا ہی مانتا ہے. کہا لیکن بہرحال جاؤ, 4-5 دن ہیں, تم اور قصائی مل کے ایک لسٹ بنا. تو سب سے زیادہ ہمارے ماننے والے, یہ سیدھا وہاں سے مارکیٹ میں گیا, قصائی کے پاس گیا, کونے میں لے گیا, اس کو بات بتائی. پہلے تو وہ رونے لگا, 70,000 میں امام نے خالی مجھے شیعہ مانا. اور پھر یہ دونوں بیٹھے, مشکل کام تھا لیکن بہرحال 40 کا فیگر پورا ہوا. شب جمعہ نماز کے بعد مسجد سے نکل کے اس شیخ علی کے گھر میں آئے, اصل میں اس کا گھر تھا, لیکن پھر چونکہ امام وہاں آئے تو بارگاہ بھی بنا دی گئی, اور امام نے نماز پڑھی تو مسجد بھی بن گئی, تو ایک بلڈنگ میں 3 چیزیں ہو گئی. تو خیر یہ لوگ آئے, گرمی تھی, سمر تھا, تو یہ مکان کے صحن میں جا کے بیٹھ گئے. تو اب عبادت ہو رہی ہے, ان کو یہ پتا ہے کہ آج رات کو کسی وقت امام آنے والے. تو بہت ہی لوگ اٹینٹیو ہیں, بہت ہی سنسیئر ہیں, ہر طرف امام زمانہ کے نعرے لگ رہے ہیں, لیکن گھر کے اندر اتنے میں ایک دم آسمان پہ ایک نور ہوا, اور ایسا لگا کہ واقعاً اس گھر کے چھت پر امام آ چکے ہیں. سب بیٹھے ہیں کیونکہ امام کی طرف سے رضا نہیں تھا. ایک بار چھت پر سے شیخ علی کا نام لے کے پکارا گیا, شیخ علی کا نام لے کے پکارا گیا, شیخ علی اوپر گئے, دیکھا واقعاً وہی امام بیٹھے ہیں جو ڈیزرٹ میں ملے. اور امام کہہ رہے ہیں کہ اے شیخ علی, یہ چھری اٹھاؤ, یہ سامنے جو 2 بکرے میں سے 1 بکرا ہے اپنے ہاتھ سے ذبح کرو. پہلے تو ہر مسلمان یہ جانتا تھا, اور آج بھی انڈیا پاکستان میں کتنے لوگ اپنے ہاتھ سے بکرا ذبح کرتے ہیں. انڈیا پاکستان میں تو خیر آدمیوں کو ذبح کر دیا جاتا ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. تو اس نے اپنے ہاتھ سے بکرا ذبح کیا, اور بیٹھے میں وہاں بکرا ذبح ہو رہا ہے, امام سے تھوڑی باتیں ہو رہی. 39 آدمی نیچے کھلے صحن کے اندر بیٹھے ہوئے ویٹ کر رہے ہیں کہ ہوتا کیا. امام نے شیخ علی کو بلایا, اب دیکھیں کہ وہاں سے کیا آواز آتی. اتنے میں ایک آدمی کی نگاہ پڑ گئی, وہ جو چھت سے بارش کا پانی گرانے کے لیے ڈرینیج پائپ ہوتا, جسے خانہ کعبہ میں بھی ایک ڈرینیج پائپ لگا ہے, گھروں میں بھی ہوتا. ایک بار کسی کی نگاہ پڑی, اس میں سے خون بہتا نظر آ رہا ہے, یہ بکرے کا خون. لیکن ان کو کیا پتا, سب گھبرا گئے. شیخ علی کو امام نے اوپر بلایا, بہت دیر سے اس کی آواز بھی نہیں آئی, اور یہ خون, یہ خون, یہ خون, یہ کیا چیز. ایک دوسرے سے پوچھ رہے, بھائی امام آ گئے تو خون کیسے آ گیا؟ کہ پھر چھت سے آواز آئی, قصائی کو بلایا گیا. قصائی گیا, امام نے کہا دوسرا بکرا تم ذبح کرو. اب اس نے دوسرا بکرا ذبح کیا, اب تو پہلے سے ہی مجمع چھت کو نہیں دیکھ رہا, ادھر ڈرینیج پائپ کو دیکھ رہا ہے کہ قصائی گیا ہے, خدا خیر کرے. تھوڑی دیر بعد دیکھا تازہ تازہ خون آ رہا, تو سب گھبرا کے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے, کیسے امام آ گئے. اور پھر امام نے شیخ علی سے کہا کہ اب تم کسی ایک کو بلاؤ. شیخ علی نے ایک آدمی کا نام لیا. بہت دیر ہو گئی, اوپر چھت پہ کوئی آیا ہی نہیں, امام بیٹھے, میں قصائی بیٹھا, شیخ علی بیٹھا. امام نے شیخ علی ہلی سے کہا کہ بھائی کہاں گئے تمہارے وہ 38 آدمی؟ کہا مولا چونکہ آپ نے ایک کو بلایا ہے تو اب سب دوڑ کے آ رہے ہوں, اور اس لیے وہ جو اسٹیئر جو سیڑھیاں ہیں نا, وہاں پہ جگہ نہیں ہوگی, سب لوگ جو ہے نا مجمع جیم ہو گیا ہوگا. امام نے کہا اچھا مجمع جیم ہو گیا ہوگا, ذرا جا کے دیکھو. وہاں ہوا یہ کہ جس وقت امام نے کہا تھا کسی ایک کو بلاؤ, تو شیخ علی نے نام نہیں لیا تھا, کہا ایک آدمی آ جائے. جس وقت یہ آواز آئی ایک آدمی آ جائے, تو ایک نے دوسرے سے کہا تم جاؤ نا. اس نے اس کی کونی ماری, میں کیوں جاؤں, تم چلے جاؤ نا, نام کو تھوڑی کسی نے لیا. اب ہر آدمی کہہ رہا تم جاؤ تم جاؤ تم جاؤ, وہ خون خون خون. جب شیخ علی نیچے آئے دیکھا 38 میں سے ایک بھی نظر نہیں آ رہا. امام نے آواز دے کے بلایا, کہا شیخ علی 70,000 ہمارے چاہنے والے ہلہ میں ہیں, مگر ایسے ہی ہے نا کہ اگر خون نظر آیا تو یہ بھی انہوں نے معلوم نہیں کیا کہ خون بکرے کا ہے کہ آدمی کا ہے کہ مومن کا ہے. جیسے ہی خون نظر آیا جوتیاں چھوڑ کے سب بھاگے. اے شیخ علی, ایسے شیعوں کی وجہ سے ہم کو بلا رہے ہو؟ جبکہ امام کے آنے کے بعد تو باقاعدہ شیعوں کا خون بہے گا، ابھی تو خالی بکرے کا خون بہا تھا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ امام آئیں گے، ان کے ہاتھ میں کوئی وہ میجک وینڈ یا وہ جادو کی چھڑی ہوگی کہ ایک مرتبہ وہ ایک چھڑی ہلائیں گے اور ساری دنیا مومن بن جائے گی. جنگیں ہوں گی، جہاد ہوگا، خون دینا پڑے گا، قربانیاں دینا پڑیں گی. آج اگر کسی سے کہا جائے دین کی خاطر انگلینڈ، کوئی امریکہ، کوئی کینیڈا، کوئی سویڈن، کوئی آسٹریلیا کو چھوڑ کے واپس انڈیا جاؤ، پاکستان جاؤ، ایسٹ افریقہ جاؤ، کوئی راضی ہوگا؟ کوئی راضی نہیں ہوگا. وہاں تو امام کے لیے ساری قربانیاں دینا. تو امام کہہ رہے ہیں، یہ امام کا جملہ ہے، اس کی مزید ڈیٹیل کل آئی. امام فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے چاہنے والوں اور ماننے والوں کی کمپلین بھی سنتے ہیں، ان کی دعا بھی سنتے ہیں، ان کے پرابلم بھی دیکھتے ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی ہم کو نہیں آنا، کچھ دیر بعد آنا. ابھی آ جائیں گے، ہمارا آنا انہی کے لیے پرابلم کریٹ کرے گا، یہی ہمارے اگینسٹ ہوں گے. ابھی یہ ہمارے لیے فلی پریپیئرڈ نہیں ہیں. بلکہ ایک جملہ سنیے اور آج کی تقریر ختم. جب مومن وداؤٹ پریپریشن امام کو بلاتا، وداؤٹ پریپریشن کے کیا مطلب؟ ہمیں یہی نہیں پتا کہ امام آنے کے بعد ہم سے کیا ڈیمانڈ کریں، امام کیا سیکریفائز مانگیں گے. ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ امام آ کے خالی بینیفٹ دیں گے، دیں گے بینیفٹ، لیکن پہلے ہمارا ٹرائل دے. جب آدمی اس کے لیے تیار نہیں ہوتا، کوئی ٹرائل نہیں دینا، بس امام آ جا، امام آ جا، نہ اس کے پاس امام کی نالج، نہ اس کے پاس امام کی پریپریشن، تو کبھی تو یہاں تک ہو جاتا کہ ابن زیاد آتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں حسین آ گئے. کوفے والوں نے آقا حسین کو انوائٹ کیا لیکن وداؤٹ پریپریشن، نہ ایمان تھا، نہ پریپریشن تھی، نہ نالج تھی. تین چیزیں ضروری ہے، ایمان وہ ہمارے پاس ہے، کوفے والوں کے پاس تو وہ بھی نہیں، نالج کیسے ہم پہچانیں گے امام کون، اور پریپریشن. بلا لیا تو ہوا کیا کہ یزید نے ابن زیاد کو گورنر بنا کے بھیجا. ابن زیاد چہرے پہ نقاب ڈال کر آیا. وہ عرب میں ایک عام طریقہ تھا کہ ڈیزرٹ کی ٹریولنگ میں مرد بھی چہرے پہ نقاب ڈالتے ہیں. کوفے کے لوگ گھروں سے نکل آئے، کہنے لگے امام آ گئے، امام. ابن زیاد آیا اور ویلکم کر رہے ہیں کوفے کے لوگ کہ امام آ گئے، اور ابن زیاد بھی مزے لے لے کے سب کو دیکھ رہا. اس کا تو کام بہت آسان ہو گیا نا، کہ وہ پہلے جائے اپنے محل میں بیٹھے، اپنی انٹیلیجنس کو بھیجے کہ ڈھونڈو کون کون حسین والے ہیں. یہاں تو خود بخود اب اپنے گھروں سے نکلا، وہ ایک ایک چہرے کو دیکھ رہا ہے، کون زیادہ جوشیلا، کون آگے بڑھوا کے نعرے لگا رہا ہے. پوری لسٹ اس نے محل تک جانے سے پہلے بنا لی. لیکن ہوا کیا، سب لوگ کہہ رہے امام آ گئے، ابن زیاد کو امام کہہ رہے ہیں. ابن زیاد نے محل کے قریب جا کے چہرے سے نقاب ہٹائی تو لوگ گھبرا گئے. اب ایک حدیث سن لیجئے اور آج کا لیکچر ختم. امام کے آنے سے پہلے امام بن کر دجال آئے گا. اگر ہمارے پاس نہ نالج ہے نہ پریپریشن ہے، تو ہم میں سے کتنے لوگ دجال کو امام سمجھ لیں گے؟ جیسے ہسٹری میں پتا چلا کہ ابن زیاد کو امام سمجھ لیا، اور ریزلٹ یہ نکلا کہ جو کوفے والے سب سے زیادہ حسین کو بلا رہے، وہ اتنا حسین کے اگینسٹ ہو گئے کہ حسین کی شہادت تو اپنی جگہ، وہ یہ بھی برداشت کر رہے ہیں. برداشت کیا کر رہے ہیں؟ خود پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ حسین کی بہنیں قیدی بنا کے بازاروں میں لائی جا رہی ہیں، حسین کے بچے بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں. عجیب حالت تھی کوفے کے اس مجمع کی کہ ایک بار ثانیہ زہرا کو کہنا پڑا کہ پہلے بلایا اور پھر اتنے ہمارے خلاف ہو گئے. اور یاد رکھیے یہ جملہ جو ہے یہ پوری تقریر بنے گا، ابھی تو مصائب کے ایک آدھ جملے روزانہ بتاؤں گا. آخری جملہ کہ جب یہ اہل بیت کا لٹا قافلہ بازار کوفہ میں پہنچا، تو عمر سعد کو جلدی سی دربار جانے کی، اسے ریوارڈ چاہیے، اور ابن زیاد کا آرڈر تھا کہ ان کو ٹھہرا دو، ان کو روک لو بازار میں، بعد میں لانا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دو ریزن بتائے. پہلا ریزن یہ بتایا، ابھی ہمارے دربار کی ڈیکوریشن انکمپلیٹ ہے، پہلے ڈیکوریشن کمپلیٹ کریں گے پھر سیدانیوں کو بلائیں گے. اللہ اللہ، وہ دوپہر کی گرمی، وہ کوفے کا سورج، وہ بچوں کی پیاس، وہ بغیر محمل اور اماری کے اس اونٹ، اور زینب اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر اس حالت میں بیٹھی ہے. مگر ابن زیاد دوسرا ریزن دیتا ہے، وہ کہتا ہے میرا دل چاہتا ہے کہ کوفے والے زیادہ سے زیادہ نبی کی بیٹیوں کا تمام
تماشا دیکھیں، زیادہ سے زیادہ علی کی بیٹیوں کا تماشا دیکھیں۔ ارے ہائے، میرا غیرت مند آقا حسین جو ہر جگہ صبر کر رہا تھا، یہ منظر برداشت نہ کر سکا کہ نامحرموں کا مجمع ہے، میری بہنیں اور میری بیٹیاں نامحرموں کی نگاہوں کا مرکز ہے۔ نوک نیزہ پہ حسین نے تلاوت شروع کر دی تاکہ مجمع ادھر دیکھے، حسین نے تلاوت شروع کی اور عباس کا سر نیزے سے گر پڑا۔ میں نے کبھی گھر میں بھی اپنی بہنوں کو ننگے سر نہیں دیکھا، آئے بازار میں نامحرموں کے سامنے یہ منظر کیسے دیکھوں؟ الا ولعنت اللہ علی آدائہم اجمعین۔ پروردگارا تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کی اس مظلومیت کا، جو جو مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں ہیں ان کی ساری حاجتیں پوری فرما، ان کی ساری دعائیں قبول فرما، ان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ ظہور امام میں تاجیل فرما اور ہمیں غیبت میں امام کی ایسی معرفت عطا فرما کہ جب امام آئے تو ہم امام کا ساتھ دینے والوں میں شامل ہو جائیں۔ غیبت میں جہاں جہاں شیعان حیدر کرار دشمنوں کے ظلم کا نشانہ بن رہے ہیں، خصوصاً عراق و لبنان و پاکستان، ان تمام ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ ربنا